اب میں درخواست کروں گا امیر محترم سے کہ وہ اس اجتماع کے شرکاء کے لیے استقبالی کلمات ارشاد فرمائیں. استقبالی کلمات از امیر محترم حافظ عاقب سعید صاحب.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً علی افضلہ وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. آمين يا رب العالمين. رفقاء محترم، ہم سالانہ اجتماع کے لیے اس وقت اس پنڈال میں جمع ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس رب رحیم و کریم کا تہے دل سے شکریہ ہم سب پر واجب ہے جس نے آج ہمیں یہاں مل بیٹھنے اور جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا. ابھی بات ہو رہی تھی صرف اللہ کے لیے جڑنا، اللہ کے لیے بیٹھنا، یہ کتنا بڑا عمل ہے اللہ کی نگاہ میں. ہمارے اعتبار سے تو یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، کیوں نہ بیٹھیں اللہ کے لیے، کیوں نہ جڑیں اللہ کے دین کے غلبہ و اقامت کی خاطر. یہ تو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، اور رب کی بندگی اور وفاداری کا لازمی تقاضا ہے. لیکن اللہ کی نگاہ میں اتنا اونچا مقام ہے، ابھی آپ احادیث سن رہے تھے اور میں وہ حدیث پھر برادرم انجینئر نبید صاحب نے سنائی آپ کو کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ. فرمایا کہ میری محبت واجب ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو صرف میری خاطر ایک دوسرے سے مل بیٹھتے ہیں، جو صرف میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. والمتبادرین فیہ والمتزاورین فیہ، ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں صرف میری خاطر، کوئی دنیاوی غرض ان کے پیش نظر نہیں ہوتی. تو اللہ نے یہ موقع ہمیں نصیب فرمایا، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ حالات بڑے غیر یقینی سے تھے. ایک مرتبہ ہمیں اپنے اجتماع کو پوسٹ پون بھی کرنا پڑا، اور اس وقت بھی پورے ملک کے اوپر جو غیر یقینی کے سائے مسلط تھے، ظاہر بات ہے کہ اس کے اثرات ہمارے اجتماع پر بھی پڑنے کا پورا امکان موجود تھا. باہر سے وہ شخصیت تشریف لائی ہیں، مجھے ان کے بارے میں کوئی ذاتی طور پر کچھ نہیں کہنا، لیکن پورے پاکستان میں ایک عجیب ہلچل مچا دی. چنانچہ اس کے نتیجے میں ہر شے جو ہے وہ غیر یقینیت کا شکار ہو چکی. بہرحال اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہم نے اپنی سی تیاری پوری جاری رکھی، اور یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ آج ہم اس کی توفیق سے یہاں پر جمع ہو گئے ہیں، فللہ الحمد. میں نے سالانہ اجتماع کے لیے جو پیغام مرتب کیا تھا، اور ندائے خلافت میں بھی شائع ہوا، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کو جو دیا گیا ہے سالانہ اجتماع کا کتابچہ کہیے، بکلٹ کہیے، اس میں بھی شامل ہے. میں چاہوں گا کہ ایک نظر اس کو ہم دیکھ لیں. محترم رفقاء تنظیم اسلامی، میں تمام واجب الاحترام رفقاء و احباب کو اس سالانہ اجتماع میں تشریف آوری پر اپنی اور مرکزی ذمہ داران کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. یہ تو میرا فریضہ ہے اپنی جانب سے بھی اور مرکزی ٹیم کی جانب سے بھی. اہلم و سہلم و مرحبا. آپ سب کو تنظیم اسلامی کے آل پاکستان اجتماع کا انعقاد مبارک ہو. الحمدللہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ہمارے مقصد تخلیق یعنی اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے دین یعنی اسلام اور اس کے تقاضوں کا ایک ایسا واضح اور جامع شعور بخشا ہے جو قرآن و سنت کے براہیم پر مبنی ہے۔ چنانچہ ہم اعلیٰ وجہ البصیرہ یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارا منتہائے مقصود اور حقیقی نصب العین رضائے رب کا حصول ہے۔ یہ سبق نمبر ایک ہے، اس کو ذرا پلے باندھ لیجیے گا۔ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا منتہائے مقصود، الٹیمیٹ ٹارگٹ، رب کو راضی کرنا۔ وہ راضی ہو گیا تو پھر سب کچھ ہمارا ہے، یہی کامیابی۔ غلبہ اقامت دین کی جدوجہد بھی اس لیے کرنی ہے کہ اس کی وفاداری کا یہ تقاضا ہے، اس کی رضا جو ہے وہ اسی کے اندر ہے۔ چنانچہ جدوجہد ہم پر فرض کی گئی ہے، وہ ہم میں سے ہر شخص پر لازم ہے، فرض ہے، اقامت دین کی جدوجہد اور صحیح راستے پر منہج نبوی کے مطابق کرتے ہوئے اگر ہم زندگی کے آخری سانس تک اس رستے پر چلتے رہیں تو انشاءاللہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا۔ خواہ ہماری جدوجہد کا کوئی نتیجہ ہماری زندگی میں ظاہر نہ ہو، ناکامی نہیں، اگر اس انداز سے کام کیا تو ناکامی کا کوئی سوال نہیں۔ ہاں شرط یہ ہے خلوص و اخلاص کے ساتھ، اور زندگی کے آخری سانس تک اس پر اللہ ہمیں کاربند رکھے، تو اسی سے ہم توفیق کی بھی استدعا کرتے ہیں۔ اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بہرحال ہمارا منتہائے مقصود اور حقیقی نصب العین رضائے رب کا حصول ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف آخرت کے ابدی خسارے اور عذاب علیم سے نجات ملے گی بلکہ بفضل ہی تعالی جنت میں داخلہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ وذلک هو الفوز العظیم۔ یہ دنیا جس میں ہم اپنی زندگی کے سانس پورے کر رہے ہیں ہماری منزل نہیں ہے بلکہ ایک عارضی قیام گاہ ہے۔ یہ وہ بنیادی سبق ہے جو ہر نبی اور ہر رسول نے دیا ہے، بہت بنیادی، بہت اہم سبق، لیکن دنیا کے جھمیلوں کے اندر ہم گم ہو جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، بار بار اس کی یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دنیا جس میں ہم اپنی زندگی کے سانس پورے کر رہے ہیں، کب کس کا آخری سانس کا وقت اللہ کے ہاں طے ہے ہمیں نہیں معلوم، یہ ہماری منزل نہیں بلکہ ایک عارضی قیام گاہ ہے، یہ اصلاً امتحان گاہ ہے۔ نوعیت کو سمجھ لینا چاہیے، یہ زندگی کیا ہے؟ امتحانی وقفہ ہے۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، بڑی صلاحیتیں دی، کس لیے دی؟ دنیا میں ترقی کریں، مادی ترقی کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلیں، ان صلاحیتوں کا استعمال کریں، یہ مقصد ہے؟ نہیں، ایک ہی ہے، ہم تو امتحان گاہ میں ہیں، ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، زندگی کے آخری سانس تک امتحان گاہ میں ہیں، یہاں تک کہ جو کچھ ملا وہ بھی بطور امتحان ہے، اگر کچھ چھن گیا تو وہ بھی بغیر سے امتحان ہے، اگر دنیا میں کامیابیاں نصیب ہو رہی ہیں، مل رہی ہیں، یہ بھی امتحان ہے، اور اگر دنیا میں آپ کی جدوجہد کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، یہ بھی امتحان ہے۔ اس بات کو جب تک آپ پورے طور پر نہیں سمجھیں گے، قدم قدم پہ نوکنگ کی جائے گی، ہماری جو ہے وہ قدم رکیں گے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، کوئی مصیبت پیش آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی نقصان، سب سے پہلا خیال یہ ہونا چاہیے کہ رب کی طرف سے میرے لیے امتحان ہے، اب مجھے اس میں اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے کہ پہلے میں سمجھوں کہ یہ میرا امتحان ہے اور اس میں رب میرا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ایمان بالآخرت کی تکمیل اس کے بغیر نہیں ہوتی، ورنہ صرف ہم نے ایسا ہی مان لیا کہ ایک اور جہان بھی ہے، اس جہان کو ماننے کے ساتھ یہ بھی تقاضا لازمی ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور ہر کیفیت جو یہاں پر آ رہی ہے من جانب اللہ ہے اور ہمارا امتحان ہے۔ اقبال نے کہا تھا، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، مہران اقبال نے کوئی اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ تو قرآن کا پیغام ہے جسے انہوں نے اپنے اشعار میں سمویا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہے امتحان، امتحان کے نتیجے کا اعلان آخرت میں ہوگا، یہ بھی آپ کو معلوم ہے، وہاں پر معلوم ہوگا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام، اور کون واقعی ایسا تھا کہ جس نے کوئی کارنامہ انجام دیا، وہاں سب کھل جائیں گے، بھید اٹھا دیے جائیں گے، حافظۃ الرافعہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، حافظۃ الرافعہ وہ پست کرنے والی ہے اور اٹھانے والی، بہت سے وہ چمکتے ستارے جو لگتا ہے کہ آسمان پر چمک رہے ہیں اور ایک دنیا ان سے معروب ہے، وہاں معلوم ہوگا کہ وہ ذلت کے انتہاؤں کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے، اور بہت سے وہ لوگ کہ جنہیں دنیا میں گمنامی بلکہ بدنامی کا جو ہے معاملہ ان کے ساتھ ہوتا رہا، وہ وہاں پر ان کی عزت افزائی ہوگی، معلوم ہوگا اصل عزت اس دن ہے اور اصل ذلت اس دن کی ذلت، آخرت میں کامیابی، آخرت کی زندگی ہی ایسا زندگی ہے جو ابدی ہے، امتحان کے نتیجے کی بنیاد پر انسان ابدی زندگی میں کامیاب یا ناکام قرار پائے گا اور جنت یا دوزخ میں داخلے کا حقدار ٹھہرے گا، آخرت میں کامیابی انہی کو ملے گی جن سے رب راضی ہوگا، رب کی رضا کے حصول کے لیے ہمیں ایمان کا نور اندر پیدا کرنا ہوگا اور اپنے عمل سے رب کی بندگی اور وفاداری کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا، صرف اپنے نقیب کو مطمئن کرنا یہ کافی نہیں ہے، مقامی امیر کو مطمئن کر دینا کافی نہیں ہے، اصل بات ہے رب کو راضی کرنا، وہ تو جانتا ہے، ہم کسی کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، فریب بھی دے سکتے ہیں، اپنی باتوں کے جو لچھے دار گفتگو کرنا جانتے ہیں وہ بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ سمجھ لیں کہ ہم نے رب کو راضی کرنا ہے، رب کی بندگی کا تقاضا پورے کرنے کی خاطر ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کاربند رہنا ہوگا، یہ منطقی تقاضا بھی ہے، واطع اللہ واطع الرسول، مان لیا وہ اللہ کے رسول ہیں، نمائندے ہیں، انہیں بھیجا ہے، وہ اسوہ کاملہ ہیں، تو ہمیں ان کی اطاعت کرنی، رب سے وفاداری کا تقاضا ادا کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے کلمے کی سربلندی، دین و شریعت کے قیام و نفاذ اور باطل و تاغوتی قوتوں سے پنجہ آزمائی کرنے کی غرض سے حزب اللہ کی صورت میں اجتماعی زندگی اختیار کرنا ہوگی، پھر اس راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے جذبے کے ساتھ ہر دم آمادہ عمل رہنا ہوگا، یہاں ابھی بات محبت، اللہ کی محبت ان کے لیے واجب ہے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم مل بیٹھے تو ہیں، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے یا نہیں ہے اس کو بھی ہمیں جائزہ لینے سے رہنا چاہیے، نہیں ہے تو کہیں کوئی روگ ہے، قابل اصلاح معاملہ ہے، یہ کہ دنیا کے اداروں کی طرح نہیں ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ بھی کھینچی جا رہی ہو، غیبتیں بھی ہو رہی ہو، سامنے سے کچھ اور پیچھے سے کچھ ہو، اگر یہ کیفیت یہاں پر ہے تو اس حدیث کا مصداق نہیں بنیں گے کہ وجبت محبتی لمتحابین فیہ، جو میری خاطر ایک دوسرے سے واقعی محبت کرتے ہیں صرف میری خاطر، ان کے لیے میری محبت واجب ہے، اس میں یہ جو میسج ہے میرے اور آپ کے لیے کہ واقعی ہم رفقائے تنظیم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک اسرے کے افراد واقعی اپنے آپ کو اسرہ محسوس کرتے ہیں، اسرے کا مطلب ہے خاندان، فیملی، نہیں کر رہے تو چاہے ایکٹیویٹیز بہت ہیں ہم بڑی بنیادی چیز میں ناکام ہیں، اس چیز کو خاص طور پر نوٹ کیجئے گا، یہ بہت اہم گوشہ ہے، سالانہ اجتماع میں شرکت انشاءاللہ نہ صرف اپنے اس سبق کے اعادے اور تنظیمی فکر کی تازگی کا ذریعہ بنے گی بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم ایک ولولہ تازہ کے ساتھ اجتماع گاہ سے رخصت ہوں گے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. تنظیم اسلامی کا یہ کل پاکستان اجتماع دوسری بار شہر بہاوتپور کے مضافات میں دریائے ستلج کی گزرگاہ سے ملحق ایک کھلے میدان میں منعقد ہو رہا ہے. یہ ستلج کی گزرگاہ ہے, دریا تو آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوگا کہ اس میں کبھی پانی بھی ہوتا ہے کہ نہیں, بہرحال کبھی ہوتا تھا پانی, اور برسات میں کبھی پانی آتا ہے تو اس کی گزرگاہ یہ ہے. تو اب یہ ان ناپید دریاؤں میں سے ہے کہ جو ہم کھو چکے ہیں. بہرحال تنظیم اور جماعتوں کی زندگی میں سالانہ اجتماع کا انعقاد ایک خصوصی مقام رکھتا ہے. رب کی رضا کے حصول کے طلبگار ہم مقصد لوگوں کا یہ اجتماع اپنی ایک مخصوص تاثیر رکھتا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں. ملک کے ہر گوشے سے آئے ہوئے رفقاء و احباب کا سالانہ بنیادوں پر کسی ایک مرکزی مقام پر جمع ہونا اور اپنے فکری سبق کو تازہ کرنا ساتھیوں کے لیے باد صبا کے خوشگوار جھونکے سے کم نہیں ہوتا. یہ خوشگوار جھونکا ان کے مشام جام ہی کو جان ہی کو تازہ نہیں کرتا بلکہ روح کے تاروں کو بھی چھیڑتا ہے. ان کے ذہنے کو ہی فکری آسودگی نہیں دیتا بلکہ دلوں کو بھی گرماتا ہے. جذبات ہی کو جلا نہیں بخشتا بلکہ عمل کے لیے بھی مصمم ارادہ پیدا کرتا ہے. یہ اجتماع تاریخ کے ایک ایسے نازک دور موڑ پر منعقد ہو رہا ہے جب ابلیسی اور دجالی قوتیں اسلام کو مٹانے اور ملک خدادات پاکستان کے حصے بکھرے کرنے پر تلی ہوئی ہیں. وہ اپنے ناپاک ایجنڈے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھرپور طور پر سرگرم عمل ہیں. 9/11 کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے خلاف امریکہ کی قیادت میں عالمی صلیبی جنگ کا ہراول دستہ بن کر ہم نے بحثیت قوم جس جرم عظیم کا ارتکاب کیا تھا اس کے خوفناک نتائج و عواقب اب ہمارے سامنے. افغانستان میں آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ لوگ کس مشکل سے پہنچے ہیں. پورے ملک کے اندر جو ایک آگ بھڑکی ہوئی ہے, کوئٹہ میں جو خون ریزی کے واقعات ہوئے یقیناً وہ انتہائی قابل مذمت, لیکن اس کے نتیجے میں جگہ جگہ ہائی ویز کو بلاک کیا گیا ہے, گزرتی ہوئی گاڑیوں کے اوپر پتھراؤ کیا گیا, نقصان کیا جا رہا ہے. لوگ جو ہیں وہ جو سفر کے لیے گھر سے نکلے ہیں لیکن راستے میں پھنسے ہوئے, پورا ملک جو ہے افراتفری کا شکار ہے. وہ ایک الگ ایشو ہے کہ جو وہ بڑا لانگ مارچ ہے اور اس کی وجہ سے حکومت نے بھی کچھ اقدامات کیے ہیں وہ آگے کی بات ہے, لیکن پورے ملک میں یہ آگ الگ سے لگی ہوئی اور اس کے بیک گراؤنڈ میں بلوچستان کے حالات ہیں کون نہیں جانتا. افغانستان میں امریکہ نے ہمارے تعاون سے جنگ کی جو آگ بھڑکائی تھی اس کے شعلے پاکستان کے دامن تک پہنچ کر اس کے پیرہن کو خاکستر کیے دے رہے ہیں. امریکہ کے غلام اور اس کے در کے بھکاری بن کر ہم نے امریکہ کے دباؤ کے تحت ہر وہ کام کیا جو ہمارے جسد ملی کو کمزور کرنے اور عوام اور فوج کے درمیان نفلت کی خریج حائل کر کے ملک کو قوم کا شجاعت بکھیرنے کا موجب بن سکتا ہو. تخریب کاروں کی بےخونی کی آڑ میں بعض ناپسندیدہ عناصر کے ساتھ ساتھ اپنے ہی نہتے شہریوں, بے گناہ عوام اور دین و شریعت کے وفاداروں کو خاک و خون میں غلطاں کر کے گویا امریکی آستانے پر بے گناہوں کے خون کا نذرانہ پیش کر کے ہم نہ صرف ملک کو خانہ جنگی کی طرف بڑی کامیابی کے ساتھ دھکیل رہے ہیں بلکہ اپنے ازلی دشمن بھارت کے لیے بھی موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ ہماری اس داخلی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر مسلمانان بر صغیر سے اپنی ہزار سالہ غلامی کا بدلہ چکائے. آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگا کہ اس وقت بھارت نے پھر جو ایک پروپیگنڈے کا طوفان اٹھایا ہے پاکستان کے خلاف, اور پورے انڈیا میں گویا کہ ایک جنگ کی فضا جو ہے وہ پوری طرح وہ بھٹی دہکا دی گئی ہے کہ پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے گویا وہ تیار بیٹھے ہیں اور عوام ذہنی طور پر انتہائی مشتعل. یہاں ہمیں احساس نہیں ہے لیکن وہاں کا جو ماحول ہے وہ بنا چکے. چنانچہ آج پاکستان کے دشمن خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں کہ پاکستان کو حصے بکھرے کرنے کے ناپاک عزائم کی تکمیل کا وقت انہیں اب بہت قریب دکھائی دینے لگا. بچاؤ کا واحد راستہ وہی ہے جس کی طرف تنظیم اسلامی گزشتہ 37 برس سے قوم کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ راستہ ہے اجتماعی توبہ، قومی سطح پر قبلے کی درستگی اور ملک خداداد پاکستان میں اللہ کے دین کامل کے غلبہ و قیام کے لیے سر و دھڑ کی بازی لگانے کا راستہ۔ دیکھیے ہماری تشخیص کیا ہے، پاکستان کے حالات خراب، مسلسل خراب چل رہے ہیں، کبھی زیادہ خراب۔ جب کوئی بہت بڑا بحران، سنگین بحران آتا ہے، رفقا بھی پوچھتے ہیں میں کیا ہوا، اب کیا کرنا چاہیے، اس ملک کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو غالباً پچھلے سالوں نے اجتماع میں نے عرض کیا تھا اور اب پھر میں وضاحت کر دوں کہ ہماری تشخیص جو بہت پرانی ہے لیکن وہی اصل میں بنیادی تشخیص ہے کہ اگر پاکستان میں اسلامی نظام نہ آیا حقیقی معنی میں، یہ ایک نظریاتی اسٹیٹ ہے، اسلام اس کی آئیڈیالوجی ہے، اور اگر اسلام حقیقی اسلام یہاں پر نہیں آئے گا تو اس کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی اور یہ عدم استحکام کا شکار رہے گا اور یہاں تک کہ کمزور ہوتا ہوتا اپنی سالمیت کھو دے گا۔ لہذا جو بھی حالات آتے ہیں، جو کرائسس آتے ہیں، وہ اس کا شاخسانہ ہے، اسی کا نتیجہ ہے۔ حل کون سا ہے؟ وہی حل تو ہے جو 30-35 سال سے تنظیم اسلامی بتا رہی ہے۔ حل یہ نہیں ہے کہ مشرف کو اتار کے زرداری کو بٹھا دو، یا زرداری کو اتار کر کسی اور کو مداری کو بٹھا دو۔ ڈگڈگی بجانے والے تو بہت سے ہیں، یہ حل نہیں ہے۔ کالا باغ ڈیم کا بن جانا یہ کوئی حل نہیں ہے، کرائسس کی اور بے شمار شکلیں ہو جائیں گی۔ حل یہ ہے کہ اس کی بنیادوں کو مضبوط کریں، اور یہ بنیادیں مضبوط تب ہوں گی جب یہ ملک جو ہے اس میں اللہ کا دین قائم ہوگا، سربلند ہوگا، حقیقی معنی تب ہی یہ ملک مضبوط ہوگا، اور تب ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے سائے اس کے اوپر شامل حال ہو جائیں گے۔ تو بچاؤ کا واحد راستہ یہ ہے، غلبہ و اقامت دین کی اجتماعی جدوجہد کی طرف قوم کا ایک قابل ذکر حصہ اگر متوجہ ہو جائے تو ہم رب کی رحمت و نصرت کے امیدوار اور کسی درجے میں حقدار بن سکیں گے۔ یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ پاکستان کا استحکام ہی نہیں، اس کی بقا بھی صرف اور صرف اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ پاکستان میں دین حق کا قیام اور قرآن و سنت کی مکمل بالادستی ہی اسے اسلام کا ایک ایسا مضبوط قلعہ بنا سکتی ہے جو انشاءاللہ بالآخر آئندہ افغانستان کی اسلامی حکومت کے ساتھ مل کر عالمی غلبہ اسلام کی راہ ہموار کرے گا۔ یہ وہ بات ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے یہ وہ خواب ہے جو بانی محترم نے بہت پہلے دیکھا تھا۔ پاکستان سے بھی بڑی امیدیں وابستہ تھیں، اور الٹیمیٹلی یہ ایک خطہ افغانستان اور پاکستان مل کر ایک مضبوط اسلامی حکومت کا قیام یہاں پر عمل میں آئے گا انشاءاللہ، اور وہ عالمی غلبہ اسلام کی راہ ہموار کرے گا۔ اور اس طرح بانی تنظیم اسلامی رحمہ اللہ کے دیرینہ خواب کی تعبیر ثابت ہوگا۔ گویا غلبہ و اقامت دین کی جدوجہد ہمارا بنیادی دینی فریضہ تو ہے ہی، پاکستان کی بقا کے لیے بھی ایک ناگزیر ضرورت کی حیثیت رکھتا ہے۔ نوٹ کیجئے گا، گویا غلبہ و اقامت دین کی جدوجہد ہمارا بنیادی دینی فریضہ تو ہے ہی، الحمدللہ ہمیں سمجھ میں آ چکی ہے یہ بات، پاکستان کی بقا کے لیے بھی ایک ناگزیر ضرورت رکھتا ہے۔ تو فقائے محترم، حالات موافق ہوں یا ناموافق، ہمیں ہر صورت اسی صراط مستقیم پر گامزن رہنا ہے جس کی رہنمائی قرآن و سنت سے ہوتی ہے، اور جو ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے عبارت ہے۔ چنانچہ نفاذ شریعت اور غلبہ و اقامت دین کی جدوجہد کے لیے منہج نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام سے رہنمائی لیتے ہوئے اس راہ میں جسم و جان کی توانائیاں کھپانا ہی واحد راہ عمل ہے۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ حق و باطل کی کشمکش فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، دجالی مکر و فریب کا پردہ چاک ہونے کو ہے۔ پورے کرۂ ارض پر مسلط ابلیسی نظام یعنی سیکولر سرمایہ دارانہ جمہوری نظام اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بقول اقبال، جہان نو ہو رہا ہے پیدا، وہ عالم پیر مر رہا ہے جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا قمار خانہ. پڑوس کے سرزمین میں اللہ کے مٹھی بھر وفاداروں نے عظیمت کی نئی تاریخ رقم کی, اور بالکل نہتے اور بے سر و سامان ہونے کے باوجود نصرت خداوندی کے بل پر عالمی دجالی قوتوں کو ہزیمت سے دوچار کر رکھا ہے. پچھلے سال بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی اور آج یہی معاملہ, یہ پروسیس الحمدللہ اور آگے بڑھ چکا. ان سے سبق سیکھتے ہوئے ہمیں پاکستان میں اقامت دین اور نفاذ شریعت کی جدوجہد کو تیز کرنا ہوگا. سبق کیا ہے اس ساری یہاں پر ہمارے لیے جو کام ہے, جس کے لیے ہمیں مواقع ہیں. آپ جب یہاں سالانہ اجتماع کر رہے ہیں, اگرچہ سالانہ اجتماع کے لیے خاصی مشکلات پیش آ رہی ہیں, رکاوٹیں بھی ڈالی جا رہی ہیں, لیکن اسرے کے اجتماع ہوں, مقامی تنظیم کے اجتماع ہوں, جمعے کے اجتماع ہوں, آپ لٹریچر کی تقسیم کرنا چاہیں, احتجاجی مظاہرے کرنا چاہیں, سہولت ہے, لوگوں کو قائل کریں, ان کے ذہن سازی کریں, دعوت کا کام کریں, ایک حزب اللہ مضبوط بنائیں تاکہ اس ملک کے اندر اللہ کا دین قائم و غالب ہو. یہ وہ مسئلہ نہیں ہے جیسے عرب ممالک کے اندر کوئی دو افراد بات بھی کر رہے ہوں تو ڈرتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. حکومت کے خلاف ایک دف زبان سے نکالتے ہوئے 10 دفعہ ایک شخص دائیں بائیں دیکھتا ہے, اور کوئی بات ایسی جو ان کو ناپسند ہو وہ وہاں کے ائمہ بھی بیان نہیں کر سکتے اپنے خطبات جمعہ کے اندر, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہمیں تو موقع ہے, اور پھر بھی ہم اپنی جدوجہد کو تیز نہ کریں تو پھر خطا کار کون ہے؟ چنانچہ ان سے سبق سیکھتے ہوئے ہمیں پاکستان میں اقامت دین اور نفاذ شریعت کی جدوجہد کو تیز کرنا ہوگا. اپنے ایمان و یقین میں اضافے کی شعوری کوشش کے ساتھ ساتھ رب کی بندگی اور وفاداری کے امتحان میں پورا اترنے کا عزم کرنا ہوگا. اپنے نفس اور شیطان کے خلاف جہد مسلسل کے ساتھ ساتھ باطل افکار و نظریات کے خلاف علمی و فکری جہاد اور باطل قوتوں سے پنجہ آزمائی کے لیے ہر دم آمادہ عمل رہنا ہوگا. اس انقلابی جدوجہد کے ناگزیر تقاضے کے طور پر تنظیم کے نظم کے ساتھ سختی کے ساتھ جڑے رہنے کے ساتھ ساتھ رب کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا اور تعلق مع اللہ کو بھی بڑھانا, مسلسل بڑھانا ہوگا. اللہم وفقنا لہذا, اللہ ہمیں ان کاموں کی, ان باتوں کی توفیق نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. چند باتیں میں مزید آپ کی گوش گزار کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جمع ہو گئے ہیں. ارادہ ہم نے کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حالات کو سازگار کیا اور یہ موقع ہمیں فراہم کر دیا. اس پہلو سے کہ اس وقت کو زیادہ سے زیادہ کارآمد اور رب کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں, چند ایک باتیں عرض کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ افشو السلام بینکم کے تحت آتے جاتے ایک دوسرے کو السلام علیکم کہنا, یہ باہمی محبت اس کو میں بھی اضافے کا موجب بنتا ہے اور تاکید بھی ہے, اور اس میں بڑی خیر و برکت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اجتماع کے پروگراموں میں شرکت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, یعنی وقت پر پہنچیں, توجہ سے تمام پروگراموں کو سنیں, سماعت فرمائیں. قرآن مجید کے وہ الفاظ میرے ذہن میں آ رہے ہیں, سورۃ زمر کے, الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, وہ لوگ جو بڑی توجہ سے بات کو سنتے ہیں اور پھر جو اس کے اندر عمدہ پہلو ہیں ان کا اتباع کرتے ہیں, انہیں فالو کرتے ہیں. نمبر 3, آداب محفل کا خیال رکھیں. یہ جو آپ کو کتابچہ دیا گیا اس میں آداب محفل بھی ہیں, کھانے کے آداب بھی ہیں, سونے اور جاگنے کے آداب بھی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف لکھ کر آپ کو دینا مقصود نہیں ہے, مطلب یہ مجلس کے آداب بھی ہیں کہ آپ ان کو پڑھیں اور اپنے معمولات کا حصہ بنائیں. چنانچہ ان کا خاص طور پر آپ مطالعہ بھی ضرور کریں اور ان کو پورے طور پر اپنانے کی بھی شعوری کوشش ہونی چاہیے. فارغ اوقات میں ایک دوسرے سے ملاقات، اگر فارغ اوقات کم ہی ملیں گے آپ کو، لیکن کوشش کریں ساتھیوں سے ملاقات اور تعارف، اور ساتھ ساتھ چلتے پھرتے ذکر و اذکار کا اہتمام، اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کی کوشش کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں، چند چیزیں جو میں نے چاہا کہ آپ کی گوش گزار کر دوں تاکہ آپ اس اجتماع سے بہتر فائدہ اٹھا سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.